بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد محترم خواتین اسلام اللہ تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے ساتھ میں جوڑا ہے اور عمل کو ایمان کی دلیل اور ثبوت بنایا ہے، اس لیے عمل کی جو نوعیت ہوگی اسی اعتبار سے ایمان کی نوعیت مقرر ہوتی ہے، اس پر حکم لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا ایمان ہے۔ ایمان قبول کیا جاتا ہے ایک مرتبہ، پھر مسلسل وہ چلتا ہے۔ اعمال وہ ہر وقت پیش آتے رہتے ہیں، ان میں تجدد ہے، نیاپن ہوتا ہے، تعدد ہے، مختلف ہوتے ہیں، تنوع ہے، اور وہ لازم ہے ایمان کو۔ اور ایمان کو اوپر چڑھانے والی چیز، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے والی چیز عمل ہوتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف چڑھتا ہے کلم طیب اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ جس کلمے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ تک جاتا ہے اعمال کی لفٹ میں، اعمال صالحہ اس کو اوپر چڑھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مومن کی زندگی عمل سے تعبیر ہے۔ عمل میں پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، طوع کی اور کراہ کی۔ طوع کا مطلب ہے کہ خوشی اور رغبت سے کرنا، کرہن کا مطلب ہے ناگواری سے، ناپسندیدگی سے کرنا۔ ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت میں طوع ہے، طوع کے معنی خوشی سے کسی کام کو کرنا۔ خوشی سے آدمی کام جب کرتا ہے، جب دلی موافقت اور قلبی لگاؤ اس میں ہوتا ہے، اور دلی موافقت اور قلبی لگاؤ حبی نسبت سے تعبیر ہے، محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اعتبار سے رغبت ہوتی ہے، اس کے اعتبار سے عمل میں خوشی ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ ایک پروگرام میں ہوں، بات چل رہی ہے، اصل میں بعد میں کر لو۔ جتنی خوشی اور مستعدی سے کام کریں گے اور جتنے اخلاص سے کام کریں گے اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بنیادوں پر اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنیادوں پر کریں گے، اتنی اس کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے۔ اور عمل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس کی صفت سے ہوتا ہے۔ عمل میں جو معیار پیدا ہوتا ہے، کوالٹی جو پیدا ہوتی ہے، وہ عمل کی صفت سے ہوتی ہے، ایمان کی صفت سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ ایک ہی آدمی کا عمل، دو آدمیوں کا ایک ہی عمل ایک درجہ نہیں دلاتا، ایک ثواب نہیں دلاتا، بلکہ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ اور علماء نے کہ عارف کی دو رکعتیں، جو صاحب معرفت ہوتا ہے اس کو عارف کہتے ہیں، غیر عارف کی 200,000 رکعتوں پہ بھاری ہوتی ہیں۔ تو ان دونوں رکعتوں کو، ان دو لاکھ رکعتوں پہ بھاری ہونا، یہ جو حیثیت حاصل ہوتی ہے، یہ معرفت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے، رغبت اور خوشی کی وجہ سے اور محبت کی وجہ سے ہوتی۔ عمل میں سستی ایمان میں کمزوری کی علامت ہوتی ہے، اور عمل میں چستی ایمان میں طاقت کی علامت ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے سستی اور چستی، اور ایک ہوتی ہے قلت اور کثرت، کمی اور زیادتی۔ دونوں کا الگ الگ اعتبار ہے۔ پھر اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں، اچھے عمل ہوں یا برے عمل، ایک اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ عملوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کا نفع ہماری اپنی ذات تک ہوتا ہے، اس کو لازم کہتے ہیں، نفع لازم۔ نماز ہم نے پڑھی، تسبیح ہم نے پڑھی، تلاوت ہم نے کی، نفع لازم کی چیزیں ہیں، اپنے ذات کو فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ اور اعمال کی ایک قسم وہ ہے جس میں تعدیہ ہوتا ہے، وہ متعدی ہوتے ہیں، کہ دوسروں تک اس کا اثر پڑتا ہے، دوسروں کو اس کا عمل پہنچتا، اس عمل کا اثر پہنچتا ہے۔ وہ ہوتا ہمارا ہی عمل ہے، لیکن نفع کی نوعیت میں اس میں چونکہ وہ متعدی ہے، تو اس لیے نفع بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ فرائض اور واجبات میں تو جیسی بھی اللہ نے بنائی ہے ترتیب، لازمی عمل ہے تب، متعدی عمل ہے تب، وہ تو فرض ہے۔ لیکن جن اعمال کو آدمی اپنے اختیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے اختیار کرتا ہے، اس میں قابل ترجیح جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اعمال متعدی کیے جائیں، جس کا نفع دوسروں کو پہنچے، چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ پاک کی ایک عادت مبارکہ یہ ہے کہ جب ان کے کنبے پر، کنبے سے مراد افراد خاندان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاندان تو نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سبحان ہے، ان کے کوئی بیٹا نہیں، ان کے کوئی بیٹی نہیں، بہن بھائی نہیں، ماں باپ نہیں، اللہ پاک ان ساری نسبتوں سے پاک اور سبحان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہیں، اور ساری مخلوق ان کی مخلوقات میں سے ہیں، تو اللہ نے اسی مخلوقات کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، تو ان مخلوقات پر جتنی فائدہ پہنچانے والی تدبیریں کی جاتی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ شفقت سے تعبیر فرماتے ہیں، شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ اور یہ دین کے آدھے حصے پر مشتمل ہے۔ دین دو حصوں میں منقسم ہے، ایک تعظیم لامر اللہ، اللہ کے امر اور اللہ کے حکم کی عظمت بجا لانا، تعظیم ہونا کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے جو نمائندے اس دنیا پر اور اس کائنات پر بھیجے گئے ان کی بات ہے، اور جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے تقاضوں کو سمجھا جاتا ہے، ان ذمہ داریوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو دین کا ایک حصہ ہے تعظیم لامر اللہ، اور دین کا دوسرا حصہ ہے شفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا۔ تو یہ جو اللہ کی مخلوق پر شفقت ہوتی ہے، اس کو نفع متعدی کہتے ہیں۔ اعمال صالحہ کے اندر متعدی نفع، دوسروں تک پہنچنے والے اثرات والا عمل انجام دینا، دوسروں کو انوالو کرنے والا عمل انجام دینا، دوسروں کو متوجہ کرنے والا عمل انجام دینا، یہ اپنے نافعیت میں، اپنے اثر میں بہت زیادہ ہوتا ہے نفع لازم کے مقابلے میں۔ ایسے برے عمل کی بھی دو ہی قسمیں اسی طرح بن جاتی ہیں، برا عمل ایک لازمی ہوتا ہے اور ایک متعدی ہوتا ہے۔ ایک وہ کہ آدمی کی ذات سے متعلق ہے کہ اس نے یہ برا کام کیا، یہ برا کام کیا۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا اثر دوسروں پر پڑتا ہے، ضرر متعدی ہوتا ہے، وہ نفع والا پہلو ہے، یہ ضرر والا پہلو ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ضرر ہے۔ تو ذاتی گناہ کے مقابلے میں متعدی جو گناہ ہوتا ہے، جس کا اثر دوسروں تک ہوتا ہے، وہ نقصان کے اعتبار سے بہت شدید ہوتا ہے۔ تو ذاتی گناہوں کے مقابلے میں جو کہ وہ بھی قابل ترک ہوتے ہیں، گناہ کہتے ہیں اس کو جس کو نہیں انجام دینا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ گناہ بہت زیادہ اہتمام سے بچنے کے ہوتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہو، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے اثر دوسرے قبول کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں، دوسروں کو اس کا نقصان پہنچتا ہی ہے، ان دوسروں کے نقصان پہنچنے میں اس کا اپنا شیئر بھی ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں قابیل اور حابیل کا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل. تو قتل کی تفصیل بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، یہ بات طے کر دی تھی کہ جو آدمی ایک کو قتل کرے گا تو گویا اس نے سب کو قتل کیا، کیونکہ اس کا اثر دوسرے تک پہنچا. اور اس نے صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ قتل کرنا سکھا دیا، چونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی مرڈر ہوا نہیں تھا، پتا نہیں تھا دوسروں کو کہ کیسے قتل کیا جاتا ہے، عمل قتل اس نے سکھا دیا دوسروں کو. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس میں قابل کا حصہ بھی ضرور ہوگا. یہ ضرر متعدی ہے، دوسروں تک نقصان پہنچا اس کا اثر، تو دوسرے جتنا ضرر کا کام کریں گے اس میں پہلا آدمی جو سبب بنا ہے وہ بھی اس میں حصہ دار ہوتا ہے. اسی لیے آپ اسلام میں دیکھیں گے تو دوسروں تک اثر پہنچنے والے اعمال کی خصوصیت سے آپ کو تعلیم ملے گی. من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. جو کسی اچھے طریقے کو جاری کرے گا تو اس پر اس عمل کے کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اور جو جو اس پر چلتے رہیں گے ان سب کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جو کسی برے طریقے کو جاری کر دے گا تو اس کو گناہ ہوگا اس برے طریقے کا کام کرنے پر، اور جو اثر اس نے جاری چھوڑ دیا دوسروں پر کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، تو جتنے لوگ اس گناہ کو کرتے رہیں گے ان سب کا وزر اور ان سب کا گناہ اور بوجھ اس کے اوپر پڑتا رہے گا. دیکھنے میں وہ دوسرے کا عمل ہے لیکن اس کا اپنا عمل بھی ہے اس کے ساتھ کہ یہی سبب بنا ہے. اور جیسے خود کرنا کسی کام کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کرنا معتبر ہوتا ہے، سبب بننا بھی کرنے میں شامل ہو جاتا ہے، سبب بھی ایک عمل ہے. اس لیے اس دو روزہ مختصر سی زندگی میں جو اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرمائی ہے، اعمال کی بہت بہتات ہونی چاہیے، اور عمل انجام دینے میں جو مشقت ہوتی ہے اس مشقت کو گوارا کرنا یہی مجاہدہ ہوتا ہے. طبیعت کی سستی ہے، مصروفیت ہے، کوئی اور رکاوٹ ہے، حجاب ہے، شرم ہے، رکاوٹ ہے، اس کے باوجود عمل انجام دینا ہوتا ہے. اور جو عمل انجام دینے میں، عمل کرنے میں محنت اور مشقت ہوتی ہے اس کا ثواب الگ ملتا ہے، عمل کا ثواب الگ ہوتا ہے، مشقت اٹھانے کا ثواب الگ ملتا ہے. اسی لیے قرآن حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں تتاتع کرتا ہے، یعنی صاف نہیں پڑھ سکتا، رکنا پڑتا ہے، اٹکتا ہے بہت زیادہ، اس کو دو ثواب ہیں، تلاوت کا ثواب الگ ہے، تلاوت کے دوران مشقت اٹھانے کا ثواب الگ ہے، اور جو صاف پڑھتا ہے اس کو ایک ہی ثواب ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو صاف پڑھتا ہے وہ تو پھنس گیا، اس کا ثواب کم ہو جائے گا. صاف پڑھنے والے کا جو اکھیرا ثواب ہوتا ہے وہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کے دو ثوابوں سے زیادہ ہوتا ہے. اصل میں جیسے چھوٹے بچوں کے لیے دو روٹیاں چھوٹی چھوٹی بنا دیتے ہیں، اور بڑے آدمی کے لیے ایک بڑی روٹی ہوتی ہے، وہ ایک بڑی روٹی دو چھوٹیوں سے بڑی ہو جاتی ہے. ثواب الگ اس لیے شمار کرایا گیا کہ اس عمل کے بارے میں اس کو شوق ہو کہ یہ چیز رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. یہ ایک مستقل اصول ہے اسلام کا، نفع متعدی اور نفع لازم کا، اور ضرر متعدی اور ضرر لازم کا. خواتین کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی حیثیت سے پیدا فرمایا ہے کہ خواہی نہ خواہی ان کے بہت سے کام متعدی ہوتے ہیں. مثلا کوئی خاتون جا رہی ہو راستے میں، اس کا جانا خود متعدی ہو جاتا ہے، ہے اس کا اپنا عمل لیکن دوسرے اس کو دیکھیں گے، چونکہ اس میں جاذبیت ہے، اٹریکشن ہے، اور یہ سبب بنے گی دوسروں کو دیکھنے کا. تو اسلام نے اس پر یہ بات متوجہ کی کہ تم کو اپنے آپ کو دکھانا نہیں ہے، ایک لاکھ کام لگا دیا ان کے ساتھ. تم تو نہیں چاہ رہے کہ کوئی دیکھے، خواتین تو نہیں چاہ رہے کوئی دیکھے، لیکن اگر وہ ایسے رہیں گی کہ کوئی دیکھ سکتا ہے تو دیکھ سکنے کی جو نوعیت ہے اس پر گناہ ہے. حتیٰ کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جیسے بدی کا گناہ ہوتا ہے، پوری برائی کا جیسے گناہ ہوتا ہے ایسے گناہ ہوتا ہے. اور عام طور پر دیکھ کے جو سب سے تاثر آدمی پر ہوتا ہے وہ چہرے کا ہوتا ہے، اس لیے چہرے کا پردہ ہے. نقاب جو ہے وہ فرائض میں سے ہے. جس کو نقاب کی عادت نہیں ہے وہ اپنی غلطی مان لے کہ ہاں مجھ سے یہ غلط ہو رہا ہے، اور اللہ سے معافی مانگے. اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ہے نہیں ایسا، تو یہ دین بدلنا ہے، اور دین بدلنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ کرنے سے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، چونکہ دین بدلنے سے جو گمراہی پھیلے گی اس میں توبہ بھی نہیں ہوگی، تو اس کو غلطی نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے یہاں صحیح علماء کی رہبری کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ایک دم کامن بات ہے کہ کوئی خاتون کا چہرہ کھلا ہوگا اور لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، لوگ دیکھے نہیں، ایسا ہوتا نہیں. یہ زیادہ معقولیت، زیادہ دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس میں. چون اس واسطے کہ اس میں ضرر متعدی ہے، اس لیے عورتوں کا جو دین ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ان کا مجاہدہ ان کی ذات پر ہی زیادہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو اپنا وقت گزار دینا، اپنی مصروفیت میں رہنا، اس میں جو مشقت پیش آتی ہے اس کو برداشت کر لینا، یہ خود ہی ایک مستقل عمل ہو جاتا ہے اور متعدی عمل میں شمار ہوتا ہے. تو دین کے جتنے ایسے کام ہیں جس میں دوسروں کو نفع ہونا ہے، پھر وہ کئی قسموں کے ہوتے ہیں. وقتی نفع ہونے والی چیز، مادی نفع ہونے والی چیز، دنیاوی نفع ہونے والا کام، یا اخروی نفع ہونے والا کام. آخرت کے نفع میں ثواب ہو جانے والا کام، یا جنت حاصل ہونے والا کام، جہنم سے بچنے والا کام. جہنم سے بچنے والا جو کام ہوگا وہ سب سے زیادہ قابل لحاظ ہوگا کہ کسی کو جہنم سے بچانے کی کوشش ہو جائے، کسی کو جہنم سے بچانے کا سبب بن جائے. لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ کسی ایک آدمی کو اللہ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. عرب میں اونٹ سب سے عمدہ چیز شمار کی جاتی تھی اسباب دنیا کے اعتبار سے، اور سرخ اونٹ اور قیمتی ہوتے تھے. کیوں؟ اس واسطے کہ ایک آدمی بھی اگر جہنم سے بچ گیا تو اس کو جو نفع آپ نے پہنچا دیا، اس نفع سے آپ کی ذات کو جو نفع پہنچتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے ایک مخلوق کو ہمیشہ کے جہنم میں جانے سے بچنے کا سبب بن گیا یہ بندہ. بچاتے تو اللہ ہی ہے، لیکن وہ بچے تو یہ بچاتے ہیں، اور وہ بچا کسی کے سمجھانے پر، کسی کی فہمائش پر، وہ ذریعہ بن گیا، کسی غریب کی شادی کرا دی، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو کپڑے پہنا دیے، بیماری کی دوا دارو کے لیے، علاج کے لیے کچھ خدمت کر دی، یہ سب بھی نفع متعدی کی ہی قسمیں ہیں، لیکن عارضی ہیں، یہ وقتی ہیں، دنیا کی ہیں، اور ضرورت پڑنے پر سبھی میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ سبھی میں اس لیے حصہ لینا ہوتا ہے کہ دنیاوی کام میں بھی کسی کے کام آنے پر کیا کیا نفع اس پر مرتب ہوتا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، بعض مرتبہ دنیاوی نفع سے ہی بعض مرتبہ آخرت بھی سنور جاتی ہے کسی کی، وہ اپنی زندگی کے فیصلے بدل لیتا ہے، دعا لگ جاتی ہے، خاص ضرورت کے وقت میں کسی کے کام آ جانے پر جو اس کو راحت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہے بعض مرتبہ، اور مقصد اصلی تو اللہ پاک کا خوش ہو جانا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ فرماتے ہوئے کہ کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ نیکیوں میں اللہ نے اپنی رضا اور خوشنودی رکھ دی ہے۔ اب کس نیکی سے خوش ہو جائیں گے وہ کہا نہیں جا سکتا، بہت چھوٹی سی بات پر بعض مرتبہ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی برائی کی کسی برائیوں میں کسی برائی کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ برائیوں میں اللہ نے اپنی ناراضگی رکھ دی ہے، کس برائی پر ناراضگی ہو جائے کہا نہیں جا سکتا۔ اصل میں نیکیاں ہوں یا برائیاں ہوں، ان میں چھوٹے بڑے کی جو تقسیم ہے وہ برائیوں کی اور نیکیوں کی آپس کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہوتی، کیونکہ برائی تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کا نام ہے، نیکی اللہ کو خوش کرنے والی چیز اور اس عمل کا نام ہے، تو جو چیز اللہ کو خوش کرے وہ چھوٹی کیسے ہو جائے گی، جو چیز اللہ کو ناراض کرے وہ چھوٹی کیسے ہو جائے گی۔ اس لیے برائی ہو یا نیکی ہو، اس میں چھوٹی بڑی کی ایک نسبت اللہ کی طرف ہے، اس اعتبار سے کوئی چیز بھی چھوٹی نہیں، ایک نسبت فیما بینہم ان کے آپس میں ہے کہ ان عملوں میں کون کون سی بڑی چیز ہے، کون سی چھوٹی چیز ہے، صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم یہ ہوتی ہے اصل، یہ گناہ صغیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو موقع کے اعتبار سے تو کسی دنیاوی منفعت کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آدمی کو حصہ لینا چاہیے، لینا پڑتا ہے، لیکن اپنے اختیار سے بالتفصیل، بالترتیب، بالمداومت ہمیشہ کے لیے قابل ترجیح جو چیز ہوتی ہے وہ ہے جس کا آخرت میں نفع مرتب ہونے والا ہو، اور آخرت کے نفع میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی مغفرت ہے اور جہنم سے بچاؤ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو بچا لیا گیا آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ جو ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں، حاکم ہیں، ہماری زندگی کے نظام کو بنانے والے ہیں اور ہماری زندگی کے حال اور ماضی اور مستقبل سے واقف ہیں، ان حالات سے پوری طرح واقف ہیں، ان کا بیان یہ ہے کہ کامیاب تو وہ ہوتا ہے جو جہنم سے بچ جائے، بس اس سے پہلے کی نہ کامیابی کا اعتبار نہ ناکامی کا اعتبار۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس میں دھوکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بہنوں، حق تعالی شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے طفیل سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ہمیں دین کی ایک ایسی چیز مرحمت فرمائی ہے کہ جو کام پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کرواتے تھے وہ کام اس امت کے ہی ذمہ ڈال دیا۔ پیغمبروں کے ماننے والے بھی لوگوں کی ہدایت کا کام، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا کام، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا کام کرتے تھے، لیکن اگر لوگ اس کو چھوڑ دیتے تو پیغمبر آتے پھر وہ ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے، چونکہ پچھلے پیغمبر وہ آخری نہیں ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کام پچھلی امتیں نہیں کرتی تھیں یا ان کے ذمے نہیں تھا. بعض مرتبہ لوگ رو کے اندر یہ کہہ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ لوگوں کے بھی ذمے تھی چیز, لیکن اگر وہ امت نہ کرتی تو پھر نبی آ جاتے تھے, نبی سنبھال لیتے تھے اس چیز کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے اب کوئی نبی آئے گا نہیں, بہرحال اس امت کے ذمے ہیں کہ اپنے ذاتی زندگی کے ساتھ تمہارے ہی ذات کا عمل یہ بھی ہے کہ تمہیں دوسروں کی بھی فکر رکھنی ہے. سیلفش نہیں بنایا اسلام نے, سیلفش نہیں بنایا کسی کو کہ بس اپنی خیر خبر رکھو, بس اپنی فکر رکھو, ہم کھا لیں, ہم پہن لیں, ہم رہ جائیں, ہمارے بچے کھا لیں پی لیں رہ جائیں, ہم کما لیں, ہم نفع اٹھا لیں, ہم فائدے میں رہیں, ہم مزے میں رہیں, دوسروں کو چھوڑ دو ان کے حال پر. ویسا نہیں ہے اس امت کی ترتیب میں. اس امت کی ترتیب میں یہ بات ہے کہ اس کو دوسرے کی فکر دی گئی, دوسرے کی ذمہ داری دی گئی. اس لیے خواتین کو اپنے سرکل میں, اپنے دائرے میں, دائرے اختیار میں, دائرے عمل میں رہتے ہوئے, شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. جتنا زیادہ محنت, جد و جہد, مستعدی, مجاہدے کے ساتھ نفس کو مشقت میں ڈالتے ہوئے, اتنا بھی نہیں کہ اپنے برداشت سے باہر ہو, برداشت کے اندر, اتنا بھی نہیں کہ اتنا آدمی مبالغے میں چلا جائے کہ اس کو نبھا نہ سکے, کیونکہ عمل وہی بہتر ہوتا ہے جس کو نبھایا جا سکے. خیر العمل ما دام علیہ وان قل, بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. دین کی محنت میں حصہ لینا ہے اور دین کے تقاضوں میں حصہ لینا ہے. عام طور پر آج کی زبان میں جب دین کی محنت بولتے ہیں تو اس سے مراد وہ اعمال ہوتے ہیں جس سے لوگوں میں دین کی عظمت اور دین کی طلب پیدا ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں میں آج بے طلبی آ گئی دین کی, ضرورت نہیں رہی لوگوں کے نزدیک, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, کما رہے ہیں, زندگی گزر رہی ہے, تو لوگ اس کو کافی سمجھنے لگے. یہ غیر مسلموں کا ذہن تھا جو ہم پر آ گیا, ان کی ذہنیت سے ہم متاثر ہو گئے. اس لیے اب چونکہ دین کے جتنے کام ہیں اس کا نقد نفع فوری طور پر کوئی اثر سامنے نہیں آتا. جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے مثلا, اس کو کیا نفع ہو رہا ہے فوری طور پر؟ جو نہیں پڑھ رہا اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے فوری طور پر؟ کچھ بھی نہیں. جو روزہ رکھتا ہے اسے کیا نفع ہو رہا ہے؟ جو نہیں رکھتا اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ اعمال کا اصل نتیجہ وہ اس دنیا میں ظاہر ہونے والا نہیں ہے, اثرات اس کے ضرور آتے ہیں لیکن اصل چیز نہیں ہوتی, اصل چیز تو آخرت میں. دین کی ساری بنیاد غیب پر ہے. الذین یؤمنون بالغیب, ایمان بالغیب, انسین پر یقین. تو مسلم کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کی بھی سوچ یہ ہو گئی کہ بھائی اگر کام چل رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, بعد میں کیا ہوگا وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. غفلت ہو گئی تو طلب دین کی ختم ہو گئی, اہم نہیں رہا دین. اللہ کی بات کی عظمت ختم ہو گئی, اللہ کے نبی کی بات کی عظمت ختم ہو گئی. کیونکہ عظمت جب دل میں ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہو سکتی, اور مخالفت نہیں ہو سکنے والی عظمت ہی معتبر ہے اصل. اللہ کی عظمت دل میں آنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی مخالفت کی ہمت نہیں رہنا. اللہ کے رسول کی عظمت دل میں آنے کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہمت نہیں رہنا کہ بھائی حضور نے فرمایا کیسا کرنا ہے اس کے برخلاف, یہ چیز خلاف سنت ہے کیسا کرنا ہے اس کو, یہ چیز بدعت ہے کیسا کرنا ہے اس کو, یہ چیز گناہ ہے کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو, یہ نہیں رہا مسلمان کے ذہن میں. تو دین کی عام محنت جو اس وقت ہوتی ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں دین کی طلب اور جذبہ اور چاہت پیدا کرنے سے. اس وقت پوری امت مسلمہ میں اس کی ضرورت ہے, بڑوں میں, چھوٹوں میں, مردوں میں, عورتوں میں, بچوں میں, بچیوں میں, پڑھے لکھوں میں, بے پڑھے لکھوں میں, غریبوں میں, امیروں میں, عربوں میں، غیر عربوں میں، مشرقیوں میں، مغربیوں میں، شمالیوں میں، جنوبیوں میں، سب میں دین کی عظمت اور دین کی طلب نہیں رہی. اس کو بنیاد سے تعبیر کرتے ہیں. جب دین کی بنیادیں قائم کرنے کا موقع ہوتا ہے، لوگوں میں یہ بات آ جائے، یہ دین کی بنیادوں کا کھڑے ہو جانا ہے. اور جب طلب آ جاتی ہے تو پھر جس چیز پر آدمی کو چلنا ہوتا ہے اس کو تقاضوں سے تعبیر کرتے ہیں. لوگوں کو نماز کا شوق ہو گیا تو مسجد بننا ہے، تقاضا آ گیا. لوگوں کو بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تو تعلیم و تربیت کے لیے مرکز تعلیم و تربیت چاہیے، ادارہ بننا ہے، انسٹیٹیوٹ بننا ہے، مدرسہ بننا ہے، اسکول بننا ہے، اور اسکول بھی ایسا جو اسلامک انوائرمنٹ والا ہو. بہت سے لوگ پرائیویٹ اسکول چلاتے ہیں، اس میں اسلامی تعلیم تھوڑی بہت رکھ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامک اسکول ہے. اتنے سے تو اسلامک ہو جاتا نہیں. وہ اسلامک اسکول میں تو ایسی بہت سی چیزوں کی رعایت ہوتی ہے. اسلامی تعلیم اتنی داخل ہو جتنی ضروری ہے ایک بچے کے لیے، ایک بچے کے لیے. اسلامی ماحول ایسا ہو کہ اسلام ہی نظر آئے بچہ اور بچی، اس کا یونیفارم جو ہے وہ الگ ہو، مستقل اسلامی ہو پورا. لباس کے معاملے میں بہت نزاکت ہے اسلام میں، بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو لباس میں. خاص طور پر خواتین چھوٹے بچوں کے لباس میں بڑی بے احتیاطی کرتی ہیں. مثلا بچیوں کو پینٹ پہنا دینا، بشرٹ پینٹ پہنا دیا، بچی ہے اور بشرٹ پینٹ بھی پہنا دیا اس کو. ارے یہ تو بچی ہے، گفٹ میں آ گیا تھا، کیا کرتے ہیں، چلو استعمال کر لو اس کو. آپ کو پتا ہے کہ جو بچوں سے جو غلط کام کرایا جاتا ہے اس کا گناہ بڑوں کو ہوتا ہے. اور مرد کا لباس عورت پہنے تو آپ کو پتا ہے کہ لعنت ہے. مرد کا لباس عورت پہنے تو عورتوں پر لعنت ہے، عورت کا لباس مرد پہنے تو مردوں پر لعنت ہے. اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری کو، کہ اللہ اپنی رحمت سے دور ہونے کا فیصلہ، دور کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بچوں کو غلط لباس پہنا دیا، مردوں کا لباس بچیوں کو مثلا پہنا دیا، تو اب لعنت کس پہ ہوگی؟ پیرنٹس پہ ہوگی، ماں پہ بھی ہوگی، باپ پہ بھی ہوگی. لعنت والا کام خود کیا، لعنت ہو گئی، تو لعنت ہونے کے بعد میں تو جتنے بھی حالات آئے کم ہی ہوتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، ایک آدمی، ایک صاحب اپنی اونٹنی سے ناراض ہو گئے، کسی وجہ سے اس نے ستایا، انہوں نے اس پر لعنت کر دی، خدا تو اس پہ لعنت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سے سوار لوگوں کو فوراً اتروا دیا اور فرمایا کہ اس پہ سے تم اتر جاؤ اور اس سے سامان کو فوراً اتار لو، اس لیے کہ اس پر لعنت ہو گئی. اب جو اس پہ بیٹھے گا وہ لعنت میں گرفتار ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اونٹنی ایک عرصے دراز تک شہر میں پھرتی تھی، کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا تھا، چونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ اس پر لعنت پڑ گئی ہے. لعنت وہ چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے. بچوں کا لباس، بچیوں کا لباس. اب چھوٹی بچیاں تو چھوٹی ہیں، جب چھوٹی بچیوں کو ایسا کریں گے تو وہ تو ذرا بڑی ہوں گی، اسکول جائیں گی تو پھر تو خود ہی ایسا کرنے لگ جائیں گی. اور جس عمل میں ماں باپ شریک ہیں بچوں کے برے عمل میں، تو پھر وہ بعد بڑے ہونے کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر شریک نہیں ہے، خود بچوں نے اپنی شرارت سے اختیار کیا، تو پھر ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوتے. اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جنہوں نے شروع میں احتیاط کی ان کے بچے بھی ایسے ہیں، جنہوں نے نہیں کی ان کے بھی ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے کہ جنہوں نے احتیاط کی اپنے طور پر، وہ خود تو ذمہ دار نہیں ہے، وہ بچیں گے گناہ سے. جنہوں نے احتیاط نہیں کی وہ خود بھی ذمہ دار ہیں. پھر جس اسکول کے اندر خواتین پڑھا رہی ہوں، اگر وہ دیندار نہیں ہے، وہ مذہب پہ نہیں ہے، تو کیا اثر پڑتا ہے؟ اسکول اگر اسلامی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھانے والی خواتین ساری نقاب والی ہوں، کیونکہ بغیر نقاب کے حجاب نہیں کہلاتا کوئی. اسکارف کو حجاب بولنا، یہ جو ہے نا یہ شراب کو شربت بولنا ہے. اسکارف اسکارف ہے، سر چھپانے کا کپڑا الگ ہے، نقاب الگ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تو تمام ازواج مطہرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر بٹھا دیا تھا کہ جہاں سے لوگوں کا گزر نہیں ہوتا تھا، اور حج میں حالت احرام میں چہرے کو کپڑا لگنا نہیں ہے. تو وہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی مرد ہمارے سامنے سے آتا تو ہم اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتی تھی، جب مرد چلا جاتا تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیا کرتی تھی. تو پردے کا کیا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، صحابیات کے پاس تھا، امہات المومنین کے پاس تھا، اور وہ بھی حج میں. آج کل تو حج میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں، تو پھر حج مبرور نہیں رہتا. جو حج گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ مبرور نہیں ہوتا، اور جو حج مبرور نہیں ہوتا اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، اور جب مبرور ہوتا ہے الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہوتا. ایسے ہی دوسرے کاموں کے اندر بھی، تو دین کے جو دوسرے کام ہمیں انجام دینے ہیں شرعی حدود میں، شرعیت کی رعایت میں، ہمیں مجاہدے میں لگنا ہے، اور وقت انسان کے پاس بہت تھوڑا ہے. کچھ پتہ نہیں زندگی کب وفا کرے، کب ختم ہو جائے. جو وقت اللہ پاک نے دیا ہے، جو موقع دیا ہے، جو اسباب دیے ہیں، جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں، ان سہولتوں سے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، کیونکہ دین کے کام میں نفع متعدی ہے. ایک ماحول بنانا ہے، گھر کی مردوں کو ترغیب دینی ہے، ان کا ذہن بنانا، ان کو آمادہ کرنا، کام میں لگانا، جب وہ دین کے کام میں لگے تو اس میں ساتھ دینا، اور پلس گھریلو زندگی کو خوشگوار رکھنا. یہ دونوں چیزیں بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہے، بڑے عالی ظرف لوگوں کا کام ہوتا ہے. جو اپنے گھر گھرستی کی خیر خبر زیادہ رکھتے ہیں ان سے دین کا کام نہیں ہوتا، جو دین کے کام میں زیادہ حصہ لیتے ہیں وہ گھر کے کاموں کے اندر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، خود اپنی ذات میں ڈھیلے ہو جاتے ہیں. گھر کی سادگی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل پھوڑ بن کے رہنا، اس سے پھر گھریلو زندگی جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتی ہے. سادگی الگ چیز ہے، نفاست الگ چیز ہے. سادگی الگ چیز ہے، صفائی ستھرائی الگ چیز ہے. سادگی الگ چیز ہے، خوبصورتی الگ چیز ہے. خوبصورتی بھی ملحوظ رہنا، نفاست بھی ملحوظ رہنا، صفائی بھی رہنا، اللہ نے اگر دیا ہے تو قیمتی بھی رہنا گھروں کے سامان کا، اور گھر کا ایسا ہونا کہ گھر میں ہم سے مرد خوش ہوں، اور مرد سے عورتیں خوش ہوں، اور ماں باپ سے بچے خوش ہوں، بچوں سے ماں باپ خوش ہوں، اس کی رعایت بھی ہونا. گھریلو زندگی کی پوری رعایت کے ساتھ ساتھ دین کی محنت ہونا، اور دین کی محنت میں دین کی طلب اور عظمت پیدا ہونے والا جو مضمون ہے، جس کو ہم دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت سے تعبیر کرتے ہیں، وہ بھی ہونا، وہ تو بنیاد ہوئی. لیکن وہی ایک کام کرنے کا ہے، ایسی بات بھی نہیں ہوتی. کام تو اور بہت سے آتے رہتے ہیں، تقاضے بہت ہیں، اور پھر یہ انجام پانا ہے اس انداز سے کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہوں. اور اللہ جب خوش ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و بندگی ظاہر اور باطن دونوں سے ہو رہی ہو. نفس کی جو صفات ذمیمہ ہوتے ہیں، رذیلا ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں، ان سے اپنے کو بچاتے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں لیکن تکبر ہے طبیعت میں، دین کا کام کر رہے ہیں لیکن عجب ہے طبیعت میں، دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ریا ہے مزاج میں. یہ تھوڑی دین کا کام ہے، دنیا دین کا کام کہہ رہی ہے. اللہ کے پاس دین کا کام جب بنتا ہے، جب وہ ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ ہوتا ہے. جو دیندار ہے وہ اپنے کو سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، جو گنہگار ہے اس کے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ یہ تو بہت گناہ میں ہے. یہ خراب ہے. اچھا خراب ہونے کا حکم تو جب لگے گا جب اللہ کے پاس بندہ پہنچتا ہے, اس سے پہلے کوئی حکم نہیں لگ سکتا. چونکہ موجودہ حالت میں کسی کا اچھے میں ہونا اس کو اچھا نہیں بنا دے گا, ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا ہو. موجودہ حالت میں کسی کا خراب ہونا اس کو خراب نہیں بنا دیتا, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ خراب ہو. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ناقص حالت میں گناہوں میں مبتلا تھے, اللہ نے سچی توبہ کی توفیق دی, اللہ کے ولی بن گئے اور اولیاء کے امام بن گئے, مقتدا بن گئے. تو جس وقت وہ اس برائی میں مبتلا تھے ان کو کوئی حقیر اگر سمجھا تو کیا سمجھ رہا تھا, وہ غلط سمجھ رہا تھا. کیونکہ اس وقت تو دکھ رہا تھا کہ وہ گندگی میں ہے, لیکن پتہ نہیں تھا کہ یہ کس مرتبے کا آدمی ہونے والا ہے. حتیٰ کہ کوئی کافر و مشرک بھی, ضروری نہیں ہے کہ وہ کافر و مشرک ہی مرے. توبہ اس نے کر لی, ایمان کو اس نے قبول کر لیا تو پاک صاف ہو جائے گا. جیسے ہیرے کی انگوٹھی اگر کیچڑ میں گر جائے, پانی میں گر جائے, اپنے اس کو مٹی میں گر جائے, اس کو آپ نے جب وہ گری بھی ہے مٹی میں تو مٹی میں ہے, لیکن آپ اس کو دھو لیں گے تو پھر جیسی کی ویسی ہے, صاف کر لیں گے تو پھر جیسی کی ویسی ہے. اس لیے تکبر سے بچتے ہوئے, کچھ غلطیاں ہوتی ہیں عام لوگوں کی جو دین پر نہیں چلتے, وہ ان کا ظاہر شریعت میں جوڑ نہیں رہتا, شریعت پر عمل نہیں کرتے, احکام پر عمل نہیں کرتے, کھانے پینے میں احتیاط نہیں, پہننے اوڑھنے میں احتیاط نہیں, رہنے سہنے میں احتیاط نہیں. اور کچھ دیندار ہوتے ہیں جن کی وضاحت اچھی ہوتی ہے, شکل لباس صحیح ہے, برقع ہے, پابندی ہے, نمازوں کی بھی پابندی ہے, روزے کی بھی پابندی ہے, ساری دنیا سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بڑے اچھے ہیں, اندر بیماریاں بھری ہوئی ہیں, اندر تکبر ہے دوسروں کو حقیر سمجھنے کا, مطلب دوسرے سے اپنے کو اچھا اور افضل سمجھنے کا. ایک ہوتا ہے افضل سمجھنا اور ایک ہوتا ہے اکمل سمجھنا. ایک ہے کہ اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوئی, مجھے ہو گئی, یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, یہ افضل سمجھنے کے معنی میں نہیں ہے. یہ حافظ نہیں ہے, میں حافظ ہوں, یہ عالم نہیں ہے, میں عالم ہوں, اس کا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے, میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے, یہ تکبر میں نہیں آتا. اس کی وجہ سے میں اچھی ہو گئی, فلانی خراب ہے, یہ تکبر میں آتا ہے, اس سے میں اچھی ہوں, یہ اس سے میں اچھا ہوں. اس کا کسی کو حق نہیں پہنچتا کسی سے سمجھنے کا, حتیٰ کہ جانور سے بھی اپنے کو آدمی ذرا کم ہی سمجھتے رہنا پڑتا ہے. کیونکہ جانور پہ تو کوئی مسئولیت نہیں ہے, کوئی عذاب نہیں ہے, خدا کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے, چاہے پاک جانور ہے چاہے ناپاک جانور ہے. لیکن یہ آدمی اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو یہ تو جانور سے بدتر ہو گیا, اللہ ناراض ہو گئے, اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ خراب ہے, نعوذ باللہ من ذالک, تو پھر کیا رہ جائے گا؟ عجب ہے, بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ظاہری شریعت کے پابند ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. بھائی اچھا ہونا تو جب ہے نا, جب سارے اعمال مقبول ہوں آپ کے اور اسی پر خاتمہ بھی ہو, توفیق بھی مسلسل رہے, تو خاتمہ اسی پر ہونا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مسلسل توفیق ہوتے رہنا اس کی کیا گارنٹی ہے؟ پھر اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے, اللہ کے یہاں قبول کیا گیا ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جب تک قبولیت کا اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک, یعنی رزلٹ سامنے نہیں آئے گا اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا. ریاکاری ہے, عجب ہے, تکبر ہے, ان صفات کے ساتھ میں جب عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہراً دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اللہ کے یہاں وہ چیز دوسرے برائیوں کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل رہ نہیں رہی ہوتی, برا عمل رہتا ہے. وہ ہم بھی اپنی غلط فہمی میں اور ساری دنیا بھی غلط فہمی میں, اس لیے خوف اور خشیت اور ڈر رہنا ہوتا ہے. تو انتہائی عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, نہ باتوں سے بڑا پن ظاہر ہو, نہ برتاؤ سے بڑا پن ظاہر ہو, نہ باتوں سے عجب ظاہر ہو, نہ برتاؤ سے عجب ظاہر ہو, اور اس کے ساتھ آدمی ہر ایک کے ساتھ شفقت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, محنت میں لگا ہوا ہو, مستعدی کے ساتھ, اللہ سے توفیق مانگتے ہوئے, صفات قبولیت کے ساتھ کام کی توفیق مانگتے ہوئے کہ یا اللہ ایسے توفیق دیجئے کہ میں مقبول بھی ہوں آپ کے پاس. چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ تعالی لیؤید الدین بالرجل الفاسق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ کبھی دین کی تائید فرما دیتے ہیں فاسق آدمی سے، یعنی دین کا کام کسی فاسق فاجر سے لے لیتے ہیں، کام لے لیتے ہیں، دوسروں کا فائدہ ہو جاتا ہے، اس کا نہیں ہوتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں شمار ہو جائے۔ چونکہ یہ جو اندرونی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لحاظ کرنے سے استقامت بھی حاصل ہوتی ہے اور عمل میں برکت ہوتی ہے، نتیجے اچھے نکلتے ہیں، ورنہ محنت چل رہی ہوتی ہے نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ عمل حقیقت کے اعتبار سے وہ عمل ہوتا ہی نہیں جو نتیجہ خیز ہو، دکھنے کے اعتبار سے ہوتا ہے صرف، وہ محنت تو کر رہے ہیں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، بھائی وہ محنت ہی نہیں ہے اللہ کے پاس، چونکہ اس میں برائی شامل ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ محنت ہو رہی۔ پھر وہ محنت بڑوں کے مشورے سے ہو، ان کے منشے کو سمجھ کر ہو، ان کی ہدایت کے موافق ہو، اپنی نہ چلائی جا رہی ہو اس میں۔ اجتماعی رنگ میں ہو، انفرادیت کی شان غالب نہ ہو اس میں۔ اس طرح سے میری بہنوں جتنا نفع پہنچایا جا سکتا ہو، عام کیا جا سکتا ہو، دور دور تک بات پہنچائی جا سکتی ہو، متوجہ کیا جا سکتا ہو، تعلقات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہو، یہ ہونے کا ہے سب، کہ جو وقت اللہ پاک نے دیا ہے وہ قیمتی ہو جائے، کیونکہ اس طرح دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے کاموں میں حصہ لینے کو اللہ نے وقت کا کاروبار قرار دیا ہے، وقت کی تجارت ہے یہ، یعنی ہم نے تمہیں جو وقت دیا ہے اس میں کاروبار کرو، وقت ہی کیپٹل ہے، اس وقت میں برکت بناؤ، وقت کو کیش کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جس وقت کو لگا کر دوسرے کو فائدہ پہنچایا گیا، دوسرے کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی اور اپنی زندگی کی تبدیلی سے جو اعمال انجام دے گا، تو آدمی جو بھی عمل کرے گا وہ وقت چاہتا ہے، تو اس کے اعمال چونکہ اس کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، تو جو اس کا وقت ہو، اس عمل میں جو وقت لگا ہے وہ اس کے وقت میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بہت تھوڑا وقت رہ گیا، وقت کی تجارت ہے یہ، اور اگر اس میں مال لگتا ہے تو پھر مال کی بھی تجارت ہے، تو اس لیے یہ ایک بزنس ہے۔ یہ ایک آدمی کی عمر 60 سال کی ہو تو وہ اپنے 60,000 سال بنا سکتا ہے اس میں، کہ کل قیامت میں اٹھا تو پتا چلا کہ 60,000 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں جو عمل انجام دیا جا سکتا ہے اتنے عمل اس کے اکاؤنٹ میں ہیں۔ ایک آدمی نے سینکڑوں ڈالر خرچ کیے اور لاکھوں ڈالر اس کے حساب میں آ سکتے ہیں، اس نے وقت لگا کے، پیسہ لگا کے، ویسی محنت کی کہ اس کی وجہ سے لاکھوں لاکھوں ڈالر خرچ ہوئے اللہ کے راستے میں اور اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ تو پیسے سے بزنس ہو گئے، بزنس ہو گئے آخرت کے اعتبار سے، وقت سے بزنس ہو گئے آخرت کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اللہ کے دین کی محنت میں حصہ لینا ہے، زیادہ سے زیادہ حصہ لینا ہے، مستعدی سے لینا ہے، مجاہدے کے ساتھ لینا ہے، رسمی طریقے پر انجام دینے کے بجائے ریالٹی کی کوشش کرنی ہے کہ حقیقت آ جائے اس میں، واقعی حقیقتاً محنت ہو، حقیقتاً ذہن بنایا جائے، توجہ دی جائے اس پر، کیونکہ جب رسمی طریقے پر انجام دیا جا رہا ہوتا ہے کام تو اس میں سے روح نکل جاتی ہے۔ اب اپنے علاقے میں اجتماع قریب آ رہا ہے، کوئی ہلچل، کوئی گڑبڑ، کوئی جو ہے نا لوگوں میں گرمی، کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہی کہ بھئی یہاں اجتماع بھی آنے والا ہے، اس میں کتنی جماعتیں نکلیں گی۔ اب خواتین کوئی دلچسپی نہیں لے رہی ہیں تو کہاں سے نکلیں گی؟ بھئی یہ مردوں کا کام ہے، بھئی مردوں کا کام ہے تو مردوں کو آمادہ کرنا تو عورتوں کا کام ہے، ہمارے اندر وہ فکر ہی نہیں رہی، وہ احساس نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا۔ عزم اور حوصلہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر سینکڑوں آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائیں، کیونکہ تعلقات ہمارے سینکڑوں تک پھیلے ہوئے ہیں، خواتین کے ذریعے سے۔ تو اجتماع کی محنت ہو، جماعتوں کی محنت ہو، لوگوں کے اللہ کے راستے میں جانے کی محنت ہو، گھروں کے اندر تعلیم کے حلقوں کی محنت ہو، ذہن بنانے کی محنت ہو، اس پورے ملک کے اندر جتنا زیادہ لوگوں میں دین کی طلب اور عظمت آ جائے اس کی محنت ہو، اور پورے عالم میں یہ طلب عام ہو جائے، اور پورے عالم میں جو محنت دین کے پھیلانے کی ہو رہی ہے اس پورے عالم کی محنت میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے، کیونکہ پوری دنیا میں جو تبلیغ اور دعوت کی محنت ہو رہی ہے اگر ہم بھی حصہ لیں گے تو ایسے ہی جیسے حوض میں پانی ڈالنا، جو ایک بالٹی ڈال رہا تو بھی حوض کے پانی میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ حوض میں پانی لاکھوں بالٹی کیوں نہ ہو، سب شیئر ہو، سب حصے دار ہو جاتے ہیں، سب شریک ہیں، کتنا بڑا کاروبار اور کتنی بڑی فیکٹری اللہ نے بنا دی، اس کے اندر حصہ لینا بتاؤ کتنا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، ثواب کا ذریعہ بنے گا، اللہ کی نزدیکی کا ذریعہ بنے گا، خوشنودی کا ذریعہ بنے گا، پھر جتنی طلب آئے گی اتنے لوگوں میں نمازی بھی بنیں گے، جتنی نمازی بنیں گے اتنی مسجدیں بنیں گی، جتنے کپل اچھے ہو جائیں گے اتنے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر ہوگی، اس کے لیے مدارس وجود میں آئیں گے، کھانے پینے میں حلال حرام کی تمیز کیسے عام ہو جائے گی، صحیح غلط کا امتیاز عام ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ کا فرق سامنے آ جائے گا، حق و باطل کا امتیاز ہو جائے گا، اور اسلام عملی زندگی میں جب آ جائے گا تو عملی زندگی میں جب اسلام آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسلام کا وجود خارجی، اسلام باہر آ گیا، کیونکہ لفظوں میں جب تک ہے، کتابوں میں جب تک ہے، وہ الفاظ میں ہے اسلام، اور عملاً پریکٹیکلی جو اسلام ہوتا ہے، باہر جو آنے والا ہوتا ہے، وہ انسانی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مردوں سے مردوں کا دین متعلق ہے، عورتوں سے عورتوں کا دین متعلق ہے، اور جب عمل سے ظاہر ہونے لگتا ہے اسلام تو پھر حق کا وجود خارجی ہوتا ہے، باہر کا وجود ہوتا ہے، اور جب حق باہر موجود ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے باطل کو مارتے ہیں، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاہق، ہم حق کو لے کر باطل کو مارتے ہیں، باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں، قرآن پاک میں محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل کا بھیجا نکال دیتے ہیں اور حق کو لے کے مارتے ہیں، تو حق باہر ہوگا تو کرتے ہیں ایسا، حق لفظوں میں ہوگا تھوڑ تھوڑی کرتے ہیں، مگر اسلام عملی طور پر آ جائے اس کے لیے پیچھے بہت جدوجہد چاہیے، بہت محنت چاہیے، گھروں کے اندر اسلامی زندگی آ جائے بہت محنت چاہیے، بچے اسلامی مزاج کے اوپر پروان چڑھیں بہت محنت چاہیے ہوتی، اس سب کو سامنے رکھ کر ہمیں دین کی محنت میں حصہ لینا ہے، اور زیادہ سے زیادہ جماعتوں کے نکلنے کی صورت پیدا ہو جائے اس کی فکر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو بھی عمل کی توفیق و رحمت فرمائے، جو خواتین ذمہ دار یہاں ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ تھوڑی سی تشکیلی بات فرما لیں اور تشکیل کر لیں، وقت ہو گیا، اچھا اتنی سوال ساتھ ہے بولے نا، ہم ایک مختصر سے دعا کر کے جاتے ہیں چونکہ جماعت کا وقت ہو گیا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والفعل والهدي إنك على كل شيء قدير، وسلم وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.